کی ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کے لیے عمل کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر کے صیغے میں ہے. جب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, وہ بھی ذکر کے صیغے میں ہے. جب ہم اذکار لسانی کرتے ہیں وہ بھی ذکر کے صیغے میں ہے. اور ایک ذکر جو ہم کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جسے ذکر قلبی کہتے ہیں, وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ذکر کے صیغے میں. اور یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, یہ قول فیصل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور یہ دنوں اور راتوں کے تبدیل ہونے میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانی ہیں. اور یہ عقل والے لوگ کون ہیں, اس کی اللہ رب العزت نے آگے دوسری آیت مبارکہ میں تعریف فرما دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ پاک ہے تیری ذات. اور اس کے ساتھ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں بس جہنم کی آگ سے بچائیں. دوستو, ہم دنیا کے اندر جتنے کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, ان کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک راستہ جو اللہ رب العزت نے ہماری کسی کوشش, ہماری کسی سعی اور ہماری کسی لگن کے نتیجے میں ہمیں عطا نہیں فرمایا, یہ خالصتاً اس کی بخشش ہے, اس کی جود و سخا ہے. ورنہ ہم کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال, ہم اس قابل تھے کہ ہمیں یہ راستہ ملتا؟ جب دوستوں ہمیں یہ راستہ مل ہی گیا ہے, یہ کام ہمارے ذمے آ ہی گیا ہے, تو اسے ہم سمجھ ہی لیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ کوئی کام اگر سمجھے بغیر کیا جائے گا تو وہ آپ کام کے صحیح فائدے سے آشنا نہیں ہو سکیں گے, صحیح لذت سے آشنا نہیں ہو سکیں گے. اور یہ فائدے جو ہیں آپ کو دنیا کے اندر بھی ہویدہ ہوں گے اور آخرت میں تو انہوں نے آپ کو میسر ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کا یقین جتنی جلدی اپنے دل کے اندر ترازو کریں گے اتنا ہی اپنا فائدہ کر لیں گے. یہ سارا سودا فائدے کا ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ دولت جاوید کتابوں کے پڑھنے سے, تقریروں کے سننے سے, بیانات میں بیٹھنے سے, اجتماعات میں شرکت سے حاصل نہیں ہوتی, یہ اس تعلق سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ والوں کی جوتیوں کی دھول سے ملتا ہے. اصل میں یہ ہمارے فائدے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے, ورنہ تو یہ چیز جو تھی وہ تنہا محنت کر کے حاصل کرنے کی تھی کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسرے سے چیز کو سمجھ لیں. اگر یہاں آ کر بھی دوستوں ہم نے سونا ہی, اگر یہاں آ کے بھی ہم نے دنیا کے کاروبار ہی کرنے ہیں, تو پھر ہمارا آنا بے سود بھی ہوگا اور ہمارے لیے گناہ کا موجب بھی ہوگا. جب ہم نے اپنے گھر کو خیر باد کہا, جب ہم نے اپنے کاروبار کو خیر باد کہا, جب ہم نے اپنی ساری مصروفیات کو تج کے یہاں آنے کی کوشش کی, پھر اگر ہم اشراق کے وقت میں سو جائیں, پھر ہم ذکر کے وقت میں سستی دکھائیں, اور پھر ہم وہ کام نہ کر سکیں جس کام کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ پھر ہمیں خود کو دوش دینا چاہیے, اپنے نصیب کو دوش نہ دیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارا نصیب کتنا عرفہ اور اعلیٰ بنایا ہے کہ ہمیں ان چند لوگوں میں شامل فرمایا ہے جو اللہ کے منتخب لوگ ہیں. یہ آسمان اور زمین کے تار و پود اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے ذریعے قائم رکھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے تو اس دنیا کا تار و پود بھی سمیٹ دیں گے. تو جب ہمیں اللہ رب العزت نے وصف عطا فرمایا, یہ خوبی عطا فرمائی, ان لوگوں میں شامل فرمایا, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں صلاحیت سے مالا مال فرمایا, تو اب کچھ کام ہمارے کرنے کا بھی ہے. وہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس راستے کو اپنے دل کے اندر راسخ کر کے جائیں, ہمارا یقین متزلزل نہ ہو. جس شخص کو یقین تذبذب میں ہوتا ہے, جیسا کہ ہمارے دوست پروفیسر سعید صاحب نے وہاں اشارہ فرمایا تھا پشاور کے بیان میں, کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صفت بیان کرتے ہیں مذبذبین کی, وہ کبھی کہتے ہیں ہا اولائک, کبھی کہتے ہیں ہا اولائک, کبھی اسی طرح ہے, کبھی اسی طرح ہے. دو کشتیوں کا مسافر کبھی دریا کے پار نہیں جاتا, وہ یقیناً غرق آب ہو جاتا ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اسی کشتی میں بیٹھ کر ہم نے منزل کو قطع کرنا ہے, تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے اس راستے کو اور اس راستے کی اہمیت. یہ سب باتیں صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے یہاں پہ کی جاتی ہیں, اور جب آپ کو یاد دہانی کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا مخاطب جو آپ سے بات کہہ رہا ہوتا ہے خود زیادہ ہوتا ہے. جس طرح حضرت میاں راز صاحب نے رات ارشاد فرمایا کہ جب ہم آپ سے کوئی بات کہتے ہیں تو اپنے آپ سے اس سے زیادہ کہتے ہیں, اور اپنی غلطیوں کو اس سے زیادہ نگاہ کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں گے تو پھر خود بھی سوچیں گے کہ کیا ہم بھی انہی غلطیوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. تو اس کو میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے, یہ اللہ رب العزت نے تین صفات ایسی ہیں جو انسان کو واہبی طور پہ عطا فرمائی ہیں, یہ اس کی کسبی نہیں ہے. یعنی وہ جب پیدا ہوتا ہے تو لیٹا ہوا ہوتا ہے, اور جب پھر ہوش سنبھالتا ہے تھوڑی تو بیٹھ جاتا ہے, اور تھوڑی عمر اس کی بڑھتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ سارا عمل اللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر برپا کر کے دکھاتے ہیں. اس میں نہ ماں باپ کی کوشش کو دخل ہوتا ہے اور نہ اس کی اپنی کوئی مساعی کو دخل ہوتا ہے. باقی جتنے کام ہیں وہ کسبی ہیں, تیرنا اڑنا اور جو کام وہ زندگی کے اندر کرتا ہے وہ سیکھتا ہے تو کرتا ہے. اب یہ تین کام چونکہ فطری طور پر اس کی فطرت میں ہیں, تو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات آج سے 450 سال پہلے تحریر فرما دی ہے, اور اسی کو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ان لوگوں کا اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہر گھڑی ہر لحظہ یاد کرتے ہیں. یہ ان کی تذکیر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے, ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کی پھر جو دوسری شرط بتائی ہے کہ وہ یہ فکر بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ, جس کو ہم مراقبے کی شکل میں دیکھتے ہیں. اور مراقبہ بڑی غیر معمولی چیز ہے, جس کے بارے میں ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ 60 سال اور دوسری جگہ 80 سال سے زیادہ عبادت سے افضل اس کو بتایا ہے. اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے ایک گھڑی کے غور سے, اور ایک گھڑی ہے 20 منٹ کی. اور 20 منٹ کس طرح پلک جھپکتے ہوئے گزرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے. اس میں اپنے آپ کو یکسو کرنا ہے, اپنے دھیان کو ادھر ادھر سے ہٹانا ہے اور اسی کام میں لگانا ہے. اب اس کی صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ 24 گھنٹے پہ عبارت کیوں ہے, کیونکہ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ عطا فرمائی ہیں, اور ان تینوں کیفیتوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیفیت اس عمل سے خالی نہیں ہوگی. اور پھر دوسری خوبی یہ دیکھیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت یہاں فرمائی اور اس کی حدیث مبارکہ سے تائید مزید نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو چوتھا باب باندھا ہے فضائل اعمال میں, اس میں یہ بات انہوں نے تحریر فرمائی ہے کہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے, اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, کہ معاشر میں یہ اعلان کیا جائے گا, منادی کے اعلان کرے گا کہ اولی الالباب کہاں ہے, کوئی کھڑا نہیں ہوگا, تو پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جائے گی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو لوگ جب کھڑے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا کھڑا کریں گے, اور اس کے نیچے ان کو اکٹھا کریں گے اور ان کو بے حساب معاف فرما دیں گے. کیا آپ اور ہم اس میں شامل ہونے کے متمنی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں یہ خواہش نہیں ہے؟ ہم دنیا میں تو چاہتے ہیں کہ اپنی جماعت میں اول آئیں, اپنے کاروبار میں ہمیں بہت ترقی ملے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کام میں ہم آگے ہوں وہ اس میں سارا سہرا ہمارے سر بندے. اگر ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں تو ہم گولڈ میڈلسٹ ہوں, اگر تعلیم حاصل کرتے ہوں تو ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہو. دوستو, یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, یہ سارے سودے یہیں رہ جائیں گے. جو چیز ہمارے کام آئے گی وہ یہی کام آئے گی. اور یہ ایسا راس المال ہے دوستو, یہ ایسی کمائی ہے کہ اس کے اثرات آپ کی دنیا پہ بھی پڑتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب دل کو آپ اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں آپ ناخالص ہوں. جس کی طرف واضح طور پہ نشاندہی فرمائی حضرت میاں راز صاحب نے رات کو, یہی بات ہے کہ جب دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا یا ہم دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیں گے تو پھر اس میں دنیا کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم اس میں دو محبتیں جمع کر لیں, پھر ہم کسی کے حقوق پامال نہیں کر سکیں گے, پھر ہم مال کی محبت میں بے جا گرفتار نہیں ہو سکیں گے. ضرورت تو ہے ہر انسان کو مال کی, لیکن یہ مال اتنا ہی چاہیے جو اس کے لیے کفایت کر جائے, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقرن علی اللہ بما آتاه جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اس کو اتنی روزی عطا فرمائی جو اس کو کفایت کر جاتی. تو دوستوں ہمیں تو کفایت سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہم میں سے کون شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں صاحب ثروت نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اضافی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور جو اس میں چیز ہمیں میسر اس وقت نہیں آ رہی وہ اس سے اگلا حصہ ہے حدیث مبارکہ کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر اس سے اللہ تعالیٰ نے قناعت بھی بخش دی. یہ قناعت اتنی بڑی دولت ہے. یہ اسی وقت آتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ارشادات قرآن کریم میں فرمائے اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ نے اس کی تصدیق کی. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے فی کل جسد مضغہ کہ ہر جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا فسدت فسد کلو اذا صلحت صلح کلو اگر اس کے اندر فساد ہو گیا تو سارے جسم میں فساد ہو گیا, اگر اس کی اصلاح ہوگی تو سارے جسم کی اصلاح ہوگی. الا وہی القلب خوب غور سے سن لو کہ وہ قلب اور یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. اسی سے سارے کام بنتے ہیں اور اسی سے سارے کام بگڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے تعلقات ہم بنائیں اگر ہم ان کے ساتھ دل سے مخلص نہ ہوں تو وہ نہ آپ کو فائدہ دیں گے نہ ان کو فائدہ دیں گے. اور چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو, چاہے بیوی بچوں کا رشتہ ہو, چاہے دوست احباب کا رشتہ ہو, چاہے آپ کے جہاں بھی ملازمت ہے اس آجر کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو, ہر رشتے کے جو پیچھے کار فرما ہے وہ اخلاص کر کار فرمائے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم مخلص ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی کو بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہماری زندگی بن نہیں سکتی اس وقت تک جب تک ہم اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی نہیں کریں گے. اور اس کا سب سے مؤثر اور سب سے بہتر اولیا بڑھیا اعلیٰ افضل طریقہ دوستو یہی ہے. اور اس طریقے تک جب آپ پہنچ چکے, جب اس طریقے کے سکھانے والے لوگوں کے پاس آپ پہنچ چکے تو اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. یہ اجتماعات ہمارے کو کھانے پینے کے انتظامات کے لیے یا رہائشوں کی آسائشوں کے لیے نہیں ہیں. ان میں جو کمی بیشی ہو اس کو درگزر کر دیں, کیونکہ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے اس وہاں بھی تو ہم اپنی تنگی ترشی کو کسی کے پاس بیان نہیں کرتے. تو یہ بھی آپ کا اپنا گھر ہے, ہم اپنے گھر میں آئے ہیں, ہمیں یہاں پہ مطالبات نہیں کرنے چاہیے, ہمیں ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں سرونگ ہونا چاہیے کہ ہم خدمت کرنے والے ہوں, خدمت کا تقاضا کرنے والے ہوں. ہماری خواہشات جو ہیں وہ جو بھی ہوں, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یا اس چیز کی ضرورت ہے جو پوری ہو سکیں اس پہ ہم راضی ہو جائیں, جو پوری نہ ہو سکیں اس پہ بھی راضی ہو جائیں. کیونکہ جو بھی لوگ انتظامات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, انہوں نے اپنا وقت قیمتی صرف کیا ہے ہماری خاطر, ہمارے آسائش کا خیال رکھنے کے لیے. لیکن وہ بھی انسان ہیں, انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے, ان کے پاس بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ کے ان کا ہاتھ بٹائیں, اور اگر ہاتھ نہ بٹا سکیں تو جو کمی رہ گئی ہو اس پہ کم از کم اعتراض نہ کریں. جس طرح ہم گھر میں رہتے ہیں گھر والے ہمارے لیے جو ہماری خدمات انجام دیتے ہیں تو ان کی اگر ہم حوصلہ افزائی نہ کریں, ہر وقت یہ کہتے رہیں کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا, تو وہ بھی بد دل ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کا ایک فطری طور پہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کی کوئی خدمت انجام دے تو آپ اس کے لیے کوئی کلمہ خیر ضرور کہیں, ان کے لیے دعائے خیر ضرور کریں کہ انہوں نے یہ سارا جو نظم ہے, حضرت خورشید صاحب جو ہمارے امیر ہیں انہوں نے دو دن پہلے آ کے یہ سارے انتظامات کو دیکھا ہے کہ کسی ساتھی کے لیے کسی تکلیف کے لیے کس طرح وہ انتظامات کر سکتے ہیں, اور ہر اجتماع پر وہ ایک روز پہلے تشریف لاتے ہیں. یہ باتیں بظاہر تو بڑی معمولی لگتی ہیں دوستو, لیکن جو لوگ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے. اسی طرح آپ نے اگر اپنے وقت کی قربانی دی ہے, اپنے مال کی, اپنی جان کی قربانی دی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی قربانی دے لیں کہ آپ کا نفس جو تقاضا کرتا ہے اس کو پورا نہ کریں, بلکہ اللہ رب العزت جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں اسے ہم پورا کریں. کہ جب ہم نے یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے کر ہی لی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے یہاں تک آ ہی گئے ہیں, تو پھر ہم وہ چیزیں سیکھ کے جائیں جو سیکھنا ہمارے لیے اس راستے میں لازمی ہے, اور وہ ہم سیکھیں گے تو تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. ذکر سکھانے کے لیے بھی ہمارے بزرگ موجود ہیں, آپ کو علمی طور پہ باتیں سمجھانے کے لیے بھی بزرگ موجود ہیں, اور یہ سارے کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ شیطان کن راستوں سے شکار کرتا ہے. کبھی عقل کے راستوں سے شکار کرتا ہے, کبھی ہیلوں بہانوں کے راستے سے جو انسان کو کھوٹا کرتا ہے, اور سب سے بڑا ہتھیار تلبیس ابلیس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ان قریب ہے. یعنی کوئی کام آپ کرنا چاہیں گے, اجتماع پر جانا چاہیں گے, ذکر کرنا چاہیں گے, تو وہ کہے گا یہ صبح کا کوئی بات نہیں, ٹھہر کے کر لیں گے. وہ ٹھہرنا کبھی بھی نہیں ہوتا, وہ صبح کبھی نہیں آتی, وہ شام کبھی نہیں آتی, وہ ان قریب کبھی نہیں آنے دیتا, وہ کل سے کل پہ لیتا چلا جائے گا. اسی طرح جب اجتماعات ہوں, آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے, کوئی دکھ آ جائے, کوئی سکھ آ جائے, اس سب کو پسے پوش ڈالیں اور اس اجتماع کو آگے سمجھ لیں. ابھی ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی آپ کے لیے آسانیاں کر دی ہیں کہ ہمارے سب شہروں میں اجتماعات ہوتے ہیں اور وہاں پر بزرگ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح دریا چل کے پیاسے کے پاس آ جائے یا کنواں پیاسے کے دروازے پہ دستک دے دے. اور یہ وہی سنت ہے جو ہمارے مشائخ نے قائم کر کے دکھائی. قبلہ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ یہ کام پوری زندگی کرتے رہے, پورے پاکستان میں انہوں نے دورے فرمائے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہنچے کہ تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جائے. اور اسی چیز کو پھر ہمارے مشائخ نے جاری کر کے دکھایا اور اسی کو اسی درجے میں نہیں بلکہ اس سے اگلے درجے میں پہنچایا کہ بیرون ملک کوئی شہر کوئی قریہ ایسا نہیں بچا جہاں تک حضرت نے یہ پیغام نہ پہنچایا ہو. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ حجت تام ہو چکی ہے. اللہ رب العزت میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور اس راستے پر استقامت عطا فرمائے. اللہم آمین.